الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان نبیوں کو اللہ نے کچھ ایسے کمالات دیے، کچھ ایسے کمالات اللہ نے ظاہر فرمائے کہ جو کمالات انسانوں کی قدرت سے باہر تھے، انسان اپنے قدرت کے بل بوتے پر وہ کام نہیں کر سکتا جو کام اللہ نے نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر کیا، جس کو ہم اور آپ معجزہ کہتے ہیں، تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر، ان معجزات کو سن کر بہت سے لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت قبول کریں. جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے عام انسانوں میں سے اللہ نے کچھ ایسے بندوں کو منتخب کیا جن بندوں کی زندگی میں اللہ نے کچھ ایسے کمالات رکھے، اور ان سے اللہ نے کچھ ایسی چیزیں ظاہر فرمائی جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتی. وہ اسی لیے تاکہ ہمارے عام بندے ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوں اور ان سے رشد و ہدایت حاصل کریں. اولیاء کرام کو اللہ نے جو کرامت کی طاقت عطا فرمائی تھی اور جو کرامت ان سے ظاہر ہوا کرتی تھی، اس کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ ان کمالات کو دیکھ کر، ان کی کرامتوں کو دیکھ کر اللہ کے بندے ان کی طرف متوجہ ہوں، ان سے قریب ہوں اور پھر ان سے فائدہ اٹھائیں. اولیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک لمبی جماعت ہے. وہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں اگر ہم تلاش کریں تو اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان ہی رہتے تھے، انسانی کام ہی کیا کرتے تھے. کسی ولی کا پیشہ تجارت کا تھا، کسی کا پیشہ کھیتی اور باغیچے کا تھا، کسی کا پیشہ عطر کے فروش کرنے کا تھا، کسی کا پیشہ کپڑوں کے بیچنے کا تھا، کسی کا پیشہ کوئی نہ کوئی اور کاروبار کا تھا. اولیاء کرام کی زندگی میں یہ پیشے، یہ ان کے کارنامے اور یہ ان کی مشغولیت، یہ ان کا کام و کاج، یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی ولایت کو پانے کے لیے اور اللہ کے قرب و محبت کو لینے کے لیے دنیا سے ہٹ جانا، کاروبار کو چھوڑ دینا، کھیتی باڑی کو چھوڑ دینا، انسانوں کے درمیان سے الگ ہو جانا، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، کھیتی اور باغیچے کا کام کرتے ہوئے بھی انسان اگر کچھ باتوں کو سیکھ لے اور اس کو اپنے دل میں بیٹھا لے، تو انسان انہی چیزوں میں رہتے ہوئے اللہ کی ولایت تک پہنچ سکتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں. خود حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جو کاروبار تھا, جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کاروبار تھا وہ ہیرے اور موتی کا کاروبار تھا. اس زمانے میں وہ ہیرے اور موتی کا کاروبار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ ذرا سنیے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل آخری زمانے میں پیدا ہوئے, بالکل آخری زمانے میں پیدا ہوئے. ان کی ماں اس وقت تھوڑی سی کمزور حالت میں تھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مکرمہ جن کا نام ام سلمہ ہے, ام سلمہ کے گھر خدمت کے واسطے جایا کرتی تھی, خدمت کیا کرتی تھی, ان کے گھر میں جا کر جھاڑو لگایا کرتی تھی, ان کے گھر کی صفائی کرتی تھی, کپڑے دھویا کرتی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کبھی کبھی اپنے بچے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ کے گھر جاتی اور ام سلمہ کے کام سے کسی ضرورت سے باہر جاتی, اپنے چھوٹے سے بچے حسن کو گھر میں چھوڑ دیتی. یہ بھوک سے رونے لگتے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد کوئی بچہ بھی ان سے پیدا نہیں ہوا, لہذا جس کی عمر زیادہ ہو بچے نہ ہوئے ہوں اس کے سینے میں دودھ نہیں آ سکتا, مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسن بصری کو اپنے سینے سے لگاتی, اپنے سینے سے لگا لیتی تو اللہ بطور کرامت کے, اللہ بطور کرامت کے حضرت ام سلمہ کے سینے میں دودھ عطا کر دیتے. حضرت حسن بصری وہ دودھ ام سلمہ کا پیا کرتے تھے. یہ ام سلمہ کے دودھ کے پینے کی برکت تھی کہ اللہ نے حسن بصری کی زبان میں وہ تاثیر, وہ اثر, وہ سحر انگیزی, وہ تاثیر اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ حسن بصری کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والے بڑے بڑے شرابی, بڑے بڑے گنہگار, خطا کار ہوا کرتے تھے. اللہ نے اس دودھ کا اثر حسن بصری کی زبان پہ ایسا رکھا کہ بڑے بڑے گنہگار آ کر ان کے سامنے اس طرح سے توبہ تائب ہوتے تھے کہ پھر گناہ کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھتا تھا. تو حسن بصری کی زبان میں جو تاثیر اللہ نے عطا فرمائی وہ ام سلمہ کے دودھ کا اثر تھا. اسی طرح جب بالکل وہ چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں حضرت عمر فاروق کے گھر گئی اور عمر فاروق سے کہا کہ مجھے بچہ پیدا ہوا ہے, لہذا میں کھجور لے کر آئی ہوں, آپ اس کھجور کا تحنیک کر دیجئے. تو عمر فاروق نے تحنیک فرمائی تھی, لکھا ہے کہ جس زبان پر اور جس حلق پر ام سلمہ کا دودھ جائے, جس زبان پر تحنیک کی ہوئی کھجور, عمر فاروق کے زبان سے لگی ہوئی کھجور جس زبان پہ جائے اس زبان کے اندر اللہ تاثیر پیدا نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بالکل بچپن کے دودھ پینے کا زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. مگر یہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے آگے بڑھنے کے بعد سوچا کہ اللہ نے مجھے دولت بھی عطا کر دی, کاروبار میں آگے بڑھ گئے, ہیرے اور جواہر کے کاروبار کرنے والے بن گئے اور اللہ نے علم بھی عطا کر دیا, تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے پاکیزہ ماحول میں, ایسے پاکیزہ ماحول میں رہنے کے باوجود ان کو خیال آیا کہ میرے پاس تو علم کی دولت بھی آ گئی اور دنیا کی دولت بھی آ گئی, لیکن میرے پاس دل کی وہ دولت نہیں ہے, دل کی وہ دولت نہیں ہے کہ جب انسان کو دل کی دولت ملتی ہے تو پھر انسان رات میں مصلے پر تڑپتا ہے, آنسو بہاتا ہے, اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے, اس کے دل میں خشیت آتی ہے, اس کے نماز کی کیفیت بدلتی ہے, اس کا خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ہر دم اسے اللہ کی یاد کی کیفیت رہتی ہے. حسن بصری کو ہر طرح کا کمال حاصل ہو چکا تھا, مگر خیال آیا, احساس پیدا ہوا کہ سب کچھ تو ہے مگر باطن اور دل کی وہ تاثیر, وہ طاقت و قوت جس سے سوز درد پیدا ہوتا ہے, جس سے درد جگر آتا ہے, جس سے محبت پیدا ہوتی ہے, جس سے معرفت کے پھول پیدا ہوتے ہیں, یہ دولت میرے پاس نہیں ہے. تلاش کیا, دعائیں کی کہ اللہ آپ نے مجھے ظاہری عزت عطا فرمائی ہے, آپ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے, آپ نے مجھے یہ شرافت عطا فرمائی ہے, مگر پھر بھی میں اپنے دل کی دنیا کو تھوڑا ویران پاتا ہوں, اپنے دل میں خوف و خشیت نہیں پاتا جتنا ہونا چاہیے, وہ درد نہیں پاتا جتنا ہونا چاہیے. اللہ میری رہنمائی فرمائے. تو اللہ نے رہنمائی فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, مگر درد دل جو آپ کے پاس ہے, سوز دل جو آپ کے پاس ہے, سوز درو جو آپ کے پاس ہے, خوف و خشیت جو آپ کے پاس ہے, محبت و للہیت جو آپ کے پاس ہے, معرفت و خشیت جو آپ کے پاس ہے, حسن کے پاس نہیں ہے, یہ حسن آپ کے پاس حاضر ہوا ہے تاکہ آپ اپنے دل کی وہ نعمت اور باطن کی وہ نعمت مجھے عطا کر دیں. حسن ابن علی نے فرمایا کہ اگر یہ دولت چاہیے تو کچھ وقت میرے پاس آ کے بیٹھنا پڑے گا, میرے ساتھ رہنا پڑے گا. حضرت حسن بصری حضرت حسن ابن علی کے پاس آتے رہے, ان کے پاس بیٹھتے رہے, اپنے دل کی دنیا کو بنانے اور اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کے لیے ان سے مشورہ کرتے رہے, ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے. ایک زمانہ آیا, وقت گزرا, وقت گزرتے گزرتے اللہ رب العزت نے حسن بصری پر ایک خاص قسم کا کمال عطا فرما دیا. اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے سوچا انہوں نے کہ ذرا میں یکسوئی کے عالم میں ایسی جگہ جاؤں جہاں یکسوئی ہو, جہاں خلوت ہو, جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو اور جہاں اللہ کی قدرت نظر آتی ہو. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے چلے گئے. دریا کے کنارے جب گئے مصلی لے کر گئے, مگر وہاں دل میں ایک عجیب سی بات اللہ نے ڈالی کہ تم اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلا سکتا ہوں اور موسیٰ کی اتباع کرنے والے ان کی قوم کو پانی پہ چلا سکتا ہوں تو اے حسن بصری تم پانی پہ کیوں نہیں چل سکتے؟ لہذا حسن بصری اللہ کی قدرت پر اعتماد کرتے ہوئے پانی پر چلنے لگے. اب پانی پر اس طرح چلتے ہیں کہ ان کا پاؤں بھی نہیں بھیگتا. آگے جانے کے بعد مسلح بچھایا, پانی پر مسلح بچھا کر اسی پر نماز پڑھنے لگے. اللہ نے یہ قدرت عطا فرما دی. تھوڑی دیر کے بعد حسن بصری کے زمانے کی ایک اللہ کی بہت بڑی ولیہ جن کا نام رابعہ بصریہ, رابعہ بصریہ بوڑھی ہو چکی تھی, بہت بوڑھی ہو چکی تھی, انہوں نے سوچا کہ چلو ذرا حسن بصری کی ملاقات کرتے ہیں. حسن بصری کی ملاقات کے واسطے گئیں, گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو دریا پہ گئے ہیں, تو دریا پہ چلی گئیں, دیکھا کہ یہ تو پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال خیال آیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ تو ہم سے مرتبے میں, للہیت میں, دل کی دولت میں رابعہ ہم سے بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. مگر یہ خیال تو آیا, بھی کم عمری تھی, خیال تو آیا کہ آج بڑھیا مان جائے گی کہ اگر عورت کے دل میں اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اللہ نے ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ میں پانی پر مسلح بچھا کے نماز پڑھ سکتا ہوں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ چلتے ہوئے آئے تو خیال آیا کہ بڑھیا کچھ کہے گی, رابعہ کچھ کہے گی. تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ اے حسن اگر تم پانی پہ چلتے ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, پانی پہ چلتے ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, مچھلیاں بھی تو پانی پر چلتی ہیں, اگر تم ہواؤں میں اڑنے لگو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, مکھیاں بھی تو ہواؤں میں اڑا کرتی ہیں. اصل کمال یہ ہے, سنیے, ایک ولی کو جو نصیحت کرتی ہے, کہا اصل کمال یہ ہے کہ زندگی کے ہر موقع پر تمہاری زندگی میں ہر جگہ سنت ہی سنت آ جائے, کہیں پر تم سے سنت چھوٹنے نہ پائے, یہ سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا کمال. حسن بصری فرماتے ہیں ایک عورت نے میری آنکھ کھول دی کہ اصل کرامت نہیں ہے, اصل پانی پر چل کر نماز پڑھنا نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائے. یہی اولیاء کرام کے حالات کے سنانے کا, ان کے واقعات کے سنانے کا, ان کی زندگی کے باتوں کے لکھنے کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ ہماری ہی طرح ایک انسان, ہمارے ہی طرح اللہ کا ایک بندہ سنتوں کے سانچے میں ڈوبا ہوا ہے تو اپنے آپ کو ڈھالنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ایک دوسری دولت حاصل ہوئی. وہ دوسری دولت کیا تھی؟ وہ دوسری دولت آہوزداری کی دولت تھی. ایک طرف لوگ آتے ہیں ان کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے ہیں, اللہ کے باتوں کو اللہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک درد دل ان کو حاصل ہو گیا تھا. وہ درد دل یہ تھا, کوشش یہ تھی, تمنا یہ تھی کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کا بن جائے, اللہ کے بندوں کا دل اللہ سے جڑ جائے. اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے درمیان چل کر بلا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے. پتا چلا کہ محلے میں ایک آگ کی پوجا کرنے والا, آگ کی پوجا کرنے والا ہے جو آخری لمحے میں چل رہا ہے, بیمار پڑا ہوا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ان کا دل تڑپ اٹھا کہ اللہ میرے محلے میں رہنے والا, میرے شہر میں رہنے والا جو پوری زندگی آگ کی پوجا کرتا رہا, مرنے کے بعد وہ آگ ہی کے عذاب میں جانے والا ہے, آگ ہی کے عذاب میں جانے والا ہے. اے اللہ ہمارے درمیان وہ پیدا ہوا, ہمارے درمیان وہ بچہ رہا, جوان رہا, بوڑھا ہوا, ہمارے ہی درمیان پیدا ہوا, اور وقت آنے والا ہے کہ وہ آگ میں تڑپے گا اور آگ کے عذاب میں جھلسے گا. اس درد اس کرب کو لے کر اس کے گھر پہ پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد اس سے بڑے درد کے ساتھ بات کی, اللہ کے بندے پوری زندگی تو آگ کی پوجا کرتا رہا اور آج بھی تیرے گھر میں آگ جل رہی ہے, آگ کی شمع تو جلائے ہوا ہے, بتاؤ تو صحیح یہ آگ تجھے جلا سکتی, یہ آگ تجھے بچا سکتی ہے کیا, یہ آگ تجھے بچا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچا تو نہیں سکتی. حضرت حسن نے فرمایا چلو اگر تم نے اس کو اپنا معبود بنایا, تم نے ہمیشہ اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا, تو چلو میں بھی اپنا ہاتھ تیرے آگ میں رکھتا ہوں, میں بھی اپنا ہاتھ تیرے آگ میں رکھتا ہوں اور تو بھی اپنا ہاتھ تو اپنے آگ میں رکھ. حضرت حسن بصری نے اللہ کا نام لیا اور یہ کہا پروردگار اس بندے کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو نور ہدایت مل جائے اور آپ کے عذاب سے آپ کا یہ بندہ بچ جائے. اے اللہ آپ کی قدرت ہے اس بات کی کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگارے سے بچایا تھا, اے اللہ آپ نے مسلم خولانی کو آپ نے آگ کے انگارے سے بچایا, اے پروردگار آپ اپنی قدرت ظاہر فرما دیجئے, میں اس کے سامنے آپ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر تیرا کلمہ پڑھ کر میں اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہوں. اے اللہ اپنی قدرت ظاہر فرما دے, ہو سکتا ہے آپ کی اس قدرت سے اور ہماری اس کرامت سے آپ کے اس بندے کو ہدایت مل جائے گی اور کلمہ پڑھ کر وہ آگ اور جہنم سے بچ جائے گا. حضرت حسن بصری نے اللہ سے دعا کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے انہوں نے اسی کے آگ میں ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھ کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہ ہوا. حسن بصری نے فرمایا کہ تیرا معبود ہے, تو نے ہمیشہ اس کی عبادت کی ہے, چل اب تو اپنا ہاتھ رکھ, تو اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکا. حضرت حسن نے فرمایا کہ جب یہ آگ تجھے کبھی نہیں بچا سکی, آخر وقت میں تجھے نہیں بچا سکتی, تیری انگلی کو نہیں بچا سکتی, تو مرنے کے بعد جہنم کے آگ سے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ اس درد و کرب کے ساتھ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی تو اس نے کہا کیا آپ کا اللہ, آپ کا اللہ کیا مجھے معاف کر دے گا؟ میری 70 سال کی زندگی ہو چکی ہے اور 70 سال کی زندگی میں میں ہمیشہ آپ کے اللہ کا انکار کرتا رہا, ہمیشہ اس کا باغی بنا رہا, اور اب جب کہ میری زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے ہیں, کیا اس چند لمحے میں میں آپ کا ایک کلمہ پڑھ لوں تو کیا وہ میرا اللہ, آپ کا اللہ اسے ایک کلمہ کے پڑھنے پر اور اپنی زندگی کے توبہ پر کیا میرے اللہ 70 سال کے گناہوں کو اور 70 سال کے کفر و شرک کو اور 17 سال کے بغاوت کو میرا اللہ معاف کر دے گا؟ حضرت حسن نے فرمایا میں یقین دلاتا ہوں تجھے, میں یقین دلاتا ہوں تجھے کہ تیرے 70 سال کے سارے گناہ اور کفر و شرک کے سارے اعمال وہ پروردگار معاف کر دے گا. جب یقین دلایا تو اس بندے نے پھر ایک بات کہی, آپ یقین تو مجھے دلاتے ہیں مگر مجھے آپ کوئی شہادت دے سکتے ہیں, کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ حسن بصری کا دل تڑپ اٹھا کہ یا اللہ اب یہ بالکل ایمان کے قریب آ رہا ہے, ہدایت کے بالکل قریب آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مان لوں گا لیکن آپ مجھے کوئی شہادت دیں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, وہ شہادت دیں, میں کیسے شہادت دوں؟ تو پوچھا کہ کیا شہادت چاہیے؟ تو کہنے لگا آپ کاغذ پر لکھ کر دے دیں, آپ کاغذ پر لکھ کر دے دیں کہ جو انسان 70 سال کے گناہوں میں کفر و شرک میں ڈوبا ہو, سچے دل سے کلمہ پڑھے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں، میں کفالت لیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ اسے یقیناً معاف کرے گا، اور صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضرت حسن بصری نے اپنے اوپر دل پر پتھر رکھ کر یہ کاغذ پہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے دستخط اور سائن بھی کر دیا۔ جب اس مجوسی نے پڑھا تو کہا، بات تو بہت قریب آ چکی ہے، میرے دل کو بات لگ تو رہی ہے، مگر آپ تو اکیلے ہیں، آپ جیسے اور بھی لوگ یہاں پر ہیں، اگر وہ بھی اس پر سائن کر دیں تو میری بات پکی ہو جائے گی۔ اے حسن، میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں وصیت کر دوں گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں اور میرے سرہانے میں یہ کاغذ رکھ دیا جائے جس پر حسن بصری نے ضمانت لی ہے اور شہادت دی ہے، اس کاغذ کو میرے سر میں کفن کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ پروردگار اللہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، فرشتہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، تو میں شہادت دے دوں گا، اے اللہ 70 سال کے گناہ اور 70 سال کے کفر و شرک کے ساتھ اخیر میں نے توبہ کی ہے، اے اللہ آپ کے ایک نیک بندے نے گواہی دی ہے کہ پروردگار 70 سال کے کفر کو معاف کرنے والا ہے، میں وہی گواہی نامہ اور گواہی کا کاغذ لے کر آیا ہوں، اللہ اگر آپ کو حسن بصری کی بات پسند ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد بصرہ شہر کے کسی خاص ولی نے خواب دیکھا، پوچھا، اے شمعون، اس کا نام شمعون تھا، اے شمعون کیا ہوا؟ کہنے لگا، بلکہ حسن بصری نے خواب دیکھا، پوچھا، اے شمعون کیا ہوا؟ کہنے لگا، پروردگار نے مرنے کے بعد پروردگار نے کہا کہ تو نے کلمہ پڑھا مجھ پر یقین رکھتے ہوئے، اور پچھلے گناہوں سے تم نے توبہ کر لیا، اور میرے بندے نے میری بخشش کی شہادت دے دی، اے شمعون، میں نے بخشش پر شہادت تمہارے شہادت پر تیری مغفرت کر دی ہے اور تجھے جنت عطا کر دی ہے، اس کفن کو ہٹاؤ اور اب تجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک درد دل کی بنیاد پر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل کہاں تک انسان کو پہنچایا، مگر ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سبق اور عبرت یہ ہے کہ 70 سال کا گناہگار، 70 سال کا کافر و مشرک انسان اگر اخیر لمحے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارا خدا کے بندے، ایمان لانے والے، جن کے لیے اللہ نے پہلے سے ایمان کا گھر منتخب کیا تھا، اور ہمیں اور آپ کو پروردگار نے ایمان والے گھر میں پہلے سے منتخب کر کے پیدا کیا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جب اللہ کو ہمیں دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں بھیجا جس گھر میں اللہ نے پہلے سے ایمان کا چراغ جلایا ہوا تھا۔ ہمارے باپ ہوں یا دادا ہوں، اس سے پہلے کے لوگ ہوں، ان کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت پہلے سے دیا ہوا تھا، تاکہ میرا یہ بندہ جب دنیا میں جائے تو ایسے گھر میں جائے جہاں پہلے سے کلمہ پڑھا جاتا ہو۔ تو جب اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پہلے سے ایسے گھر کا انتخاب کیا، اب دنیا میں آنے کے بعد اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہو، ہماری زندگیوں میں نافرمانی ہو، اگر ہم اس مجوسی کی طرح سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، سچے دل سے آہوزاری کے ساتھ اگر ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، وہ پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہماری معاشی کو، ہماری نافرمانی کو، ہماری کوتاہی کو ضرور معاف کرے گا۔ اور آگے بڑھ کر کہیے کہ جب خود پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ مغفرت کا آشرا دے دیا ہے کہ کتنی مغفرت چاہیے، کس گناہ سے مغفرت چاہیے، کس دن سے مغفرت چاہیے، کس رات سے مغفرت چاہیے، کس مہینے کی مغفرت چاہیے، کس سال کی مغفرت چاہیے، کس صبح کی مغفرت چاہتے ہو، کس شام کی مغفرت چاہتے ہو، آؤ ہم نے تجھے مغفرت کا آشرا دے دیا ہے۔ جب شمعون کو میں معاف کر سکتا ہوں 70 سال کے گناہوں کی بنا پر، تم ہمارے ہو، تم ہمارے نبی کے ہو، تم کلمے والے ہو، تم قرآن والے ہو، تم ذکر والے ہو، تم حبیب والے ہو، تم جان سے گناہوں سے توبہ کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اولیاء کرام کے حالات، یہ ان کی زندگی میں اس طرح کے پیش آنے والے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس طرح سن کر دل انسان کا نرم ہو، انسان کے اندر امید سے چل کر یقین بڑھتا جائے، اور انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ تائب ہوتا رہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پہلی دولت تو یہ ملی تھی کہ درد جگر مل گیا تھا، ایک غم مل گیا تھا، ایک فکر مل گئی تھی، اور دوسری دولت ملی تھی اللہ کے سامنے اپنی زندگی پر آہوزاری کا، اپنی زندگی پر آہوزاری۔ سنیے ذرا، بات ہم مختصر کریں گے، اور حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، بیٹھے بیٹھے بے پناہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا، حسن بصری آپ سے تو ہزاروں انسانوں کو ہدایت ملی، آپ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اپنی زندگی پر، اپنی کوتاہی پر، شروع کے جو چند دن ہمارے گزرے اس پر میں اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں. پوچھا کیسی دعا؟ کہنے لگے دعا یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کا سب سے آخری جہنمی، اس امت میں جو جہنم میں سب سے آخری جہنمی ہوگا، جو سب سے آخر میں نجات پا کر جنت سے جہنم سے نکلے گا، اس امت کا جو سب سے آخری انسان سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، وہ تقریباً ہزار سال کے برابر نکلے گا. جہنم میں داخل ہونے کے بعد تقریباً ہزار سال وہ جہنم میں رہے گا، اور سب سے آخر سب سے لاسٹ میں جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ ہزار سال کے بعد نکلے گا. اس کے بعد امت محمدیہ کا کوئی بھی جہنم میں نہیں ہوگا. میں اپنے اللہ سے رو رو کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اگر آپ حسن کو معاف کرنے والے نہیں ہیں اور جہنم کا مستحق اگر یہ حسن ہے تو اللہ کم سے کم مجھے وہ ہزار سال کے بعد نکلنے والا جہنمی بنا کر نکالنا، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو سامنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ سب سے آخر میں نکلنے والا مجھے بنانا؟ فرمایا اتنا تو ہوگا کہ جہنم سے نکلنے والا تو ہوگا، جہنم سے کم وہ تو ضرور نکلے گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کم سے کم مجھے ویسے ہی بنا دینا تاکہ آخر میں نکلنے کا موقع تو مل جائے. کبھی کبھی رویا کرتے تھے دعا میں کہ اللہ اگر مجھے آپ پر رحم نہ آئے، اگر مجھے آپ معاف نہ کرے. یاد رکھیے، انسان جب عبادت کی راہوں سے، ذکر کے راستے سے، تلاوت کے راستے سے، محبت و معرفت کے راستے سے جتنا اللہ کے آگے بڑھتا ہے، جتنا اللہ کے آگے بڑھتا ہے، خوف اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، خشیت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا گیا تو خوف بڑھتا گیا، خوف بڑھتا گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی دعا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ وہ انسان جو ہزار سال کے بعد جہنم سے نکلے گا، اس کا نام بعض روایتوں میں حناد آیا ہے، بعض روایتوں میں حناد آیا ہے. دعا کرتے تھے کہ پروردگار جو حناد نام کا انسان سب سے آخر میں نکلے گا، اے اللہ حسن بصری کو وہی حناد بنا دینا تاکہ کم سے کم آخر درجے میں جہنم سے نجات کو پا جائیں. آخری بات سنیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح کا دانا تھا، کبھی آسمان کی طرف نگاہ جاتی، کبھی سامنے درختوں کی طرف نگاہ جاتی، اللہ کی قدرت نظر آتی، کبھی آسمان سے برسنے والے آگ یاد آ جاتے کہ پروردگار نے پچھلی قوموں میں آسمان سے آگ برسائے ہیں، کبھی پروردگار نے بارش کے راستے سے قوموں کو تباہ کیا ہے. حسن بصری کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اتنا روئے چھت کے اوپر اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے بہنے والا آنسو کے قطرے لڑی بن کر چھت سے نیچے گرے. راستے سے کوئی انسان گزر رہا تھا، مسافر انسان گزر رہا تھا، جب اس کے بدن پہ چھینٹے پڑے تو اس نے آواز لگائی، او گھر والے تیرے اوپر سے پانی کے چھینٹے پڑے ہیں، بتاؤ وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ میں نمازی انسان ہوں، اگر پانی پاک ہوگا تو مجھے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پانی پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے تو میں کپڑے بدل لوں گا، مجھے بتا دو کہ اوپر سے گرنے والا پانی پاک ہے یا ناپاک. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے اللہ کا کوئی نیک بندہ، نمازی بندہ میرے گھر کی دیوار سے گزر رہا ہے. حسن بصری نے فرمایا، اوپر سے آواز لگائی، اے بندہ خدا جو پانی تیرے بدن پہ گرا ہے وہ ناپاک آنکھوں کا پانی ہے، وہ ناپاک آنکھوں کا ناپاک پانی ہے، تو جا اور اپنے گھر پہ جا کے اپنے کپڑے کو بدل دے کیونکہ تیرے کپڑے پر ناپاک آنکھوں کا پانی پڑا ہوا ہے. اس بندے نے جب یہ آواز سنی تو آواز سن کر سمجھ گیا یہ تو حسن بصری کی آواز ہے، حسن بصری کی آواز ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں حسن بصری کے دل کا حال کیا تھا، ایک طرف مقام کتنا بلند ہے کہ پانی کے اوپر چلتے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت کا خوف کتنا زیادہ ہے کہ خود اپنے آنکھوں کے آنسو کے قطرے کو ناپاک آنکھ کا پانی کہتے ہیں. وہ بندہ بھی کیسا خوش نصیب تھا وہیں سے گھر گیا. گھر جانے کے بعد اس نے اس کپڑے کو نکالا اور کپڑے کو نکال کر تھیلے میں رکھا اور تھیلے میں رکھ کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا دیکھو اب اس کپڑے کو کوئی استعمال نہ کرے, میں بھی اس کپڑے کو استعمال نہ کروں گا, جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کفن پہنا کر میرے کفن میں اس کفنی کو اس قمیض کو رکھ دینا. گھر والوں نے پوچھا یہ کون سی قمیض ہے, یہ کون سا کپڑا ہے, تو اس بندے نے کہا میں نے اس قمیض, یہ قمیض وہ قمیض ہے کہ اس قمیض کے اوپر میرے کپڑے کے اوپر حسن بصری کے آنسو کا قطرہ لگا ہوا ہے, اس کو ڈال دینا. مجھے امید ہے کہ اللہ اگر میرے گناہوں کی بنا پر مجھے سزا دینا چاہے گا تو میں کہوں گا کہ پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر میرے کفن کے اندر حسن بصری کے آنسو لگے ہوئے کپڑے ہیں. اے اللہ اگر ان کا آنسو آپ کو پسند ہے تو وہی آنسو کا قطرہ میں لے کر آیا ہوں, ان کے آنسو کے قطرے کے بدلے اللہ میری مغفرت کر دینا. یہ وہ زمانہ تھا کہ گناہگار لوگ بھی لوگوں بڑوں کے ولیوں کے آنسوؤں کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے جس طرح دوسرے آنسو میں اثر رکھا ہے, ایک گناہگار بندہ اپنے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہائے تو اللہ رب العزت بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پروردگار نے یہ آشرا اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تنہائیوں میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر کوشش کریں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہیں. اگر آنسو کا قطرہ نہیں بہتا تو ہم کہیں اپنے آپ سے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے بلکہ پتھر کی سل ہے, ہمارے بدن میں بدن تو زندہ ہے مگر ہمارا دل زندہ نہیں, دل ہمارا مردہ ہے. جو زندہ دل ہوگا اس سے آنسو نکلے گا اور جو مردہ دل ہوگا اس سے آنسو نہیں نکلتا. تو اگر ہمیں اس مغفرت کے عشرے میں آنسو کا قطرہ نہیں گرتا, ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے, اپنے اللہ کے سامنے اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کرتے ہوئے اگر آنسو نہیں بہتا تو کہیے پروردگار سے اے میرے اللہ اس زندہ بدن میں, اس زندہ جسم میں مردہ دل لے کر کب تک چلتا رہوں گا؟ اپنے رمضان کی برکت سے, اپنے مغفرت کی برکت سے, رحمت کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے تاکہ یہ دل زندہ بن جائے اور اس دل سے آنسو کا قطرہ نکلے جو آنکھوں سے باہر نکل کر چہرے پر گرے اور پھر اس کا اثر دل پر پڑے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے کہا اے ابراہیم ذرا اپنے دل کو دھو لیا کرو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ دل کو کیسے دھواؤں؟ پروردگار نے فرمایا دل کو دھونا چاہتے ہو, دل کو منور اور صاف اور فریش کرنا چاہتے ہو تو آنسو کے چند قطرے چہرے پر گرا دیا کرو, تیرے چہرے پر آنسو کے قطرے گریں گے مگر تیرا دل روشن اور صاف ہو جائے گا. پروردگار نے یہ بہت ہی مبارک موقع ہمیں آپ کو مغفرت کا, روزے کا, مسجد کا عطا فرمایا ہے. کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ دل مانگے جو دل محبت کرنے والا, خشیت کرنے والا, آہوزاری کرنے والا, آنسو کے چند قطرے بہانے والا بن جائے. اللہ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, پوری توجہ پورے دھیان کے ساتھ سوچیں اللہ کا وہ بندہ جو 70 سال تک آپ کی پوجا کرتا رہا, ہمیشہ اللہ ہی کا انکار کرتا رہا, پھر بھی پروردگار کی شان مغفرت کہ اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اس کی مغفرت فرما دی, اس کے دل میں آہوزگاری آ گئی, اس کے دل میں قبر اور محشر کے حساب کا ڈر آ گیا. اللہ اگر ایک کلمے پر یہ دولت دے سکتے ہیں تو ہم بھی اسی اللہ کے ماننے والے, اسی اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جانے والے, اسی اللہ کے مسلے کو تھامنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے کلمے کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے, پتھر دل کو مولا نرم فرما دے. رب کریم آپ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کچھ پتھر وہ ہیں کہ اس پتھر پر بھی اللہ کا خوف آتا ہے تو اوپر سے لڑھک کر گرتا ہے, اس سے بھی پانی کے قطرے اور چشمے نکلتے ہیں. اللہ اگر پتھر سے پانی نکل سکتا ہے اور میری آنکھ اور میرے دل سے پانی نہیں نکل سکتا تو مولا مجھ سے بہتر وہ پتھر ہے جس پتھر سے آنسو کے قطرے بہیں. اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرما دیجئے کہ مولا کبھی تو آپ کی بارگاہ میں رونے والوں میں ہم شامل ہو جائیں, کبھی تو آنسو بہانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. اللہ نہ معلوم کبھی بہت بیمار پڑے تو آنکھوں میں آنسو آ گیا, کبھی گھر سے بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تبھی بیٹی نے فون کیا، اب تو بہت بیمار ہو، بہت تڑپ رہی ہو، ماں الگ روتی ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، چلو بیٹی کے گھر چلتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ دنیا کی خبروں کو سن کر آنکھوں میں آنسو کے قطرے آئے، مگر کیا قبر میں جانے کے بعد، محشر میں جانے کے بعد پل صراط سے گزرتے ہوئے اگر خدا نے پکڑ کر لیا تو وہاں کے لیے آنسو بہانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ نے مشکل نہیں بنایا، مغفرت کا اشرا دیا ہے۔ اس مغفرت کے اشرے میں آئیے ہم اپنے اللہ سے آنسو بہائیں۔ اگر آنسو نہیں گرتا، رونا نہیں آتا، تو نہ رونے پر تڑپیے کہ اللہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا۔ چھوٹا سا بچہ ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے، ماں کا ارادہ دینے کا نہیں ہوتا، پھر بھی ماں دے دیتی ہے۔ پروردگار اگر آپ کے سامنے بندہ تڑپتا ہے پھر بھی آپ عطا کرتے ہیں، لہذا پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کیجیے۔ یاد کیجیے اس منظر کو، اگر میری موت آ گئی اور فرشتوں نے کہا پری اللہ کی نعمتوں میں پلتا رہا، چلو اپنے اعمال دکھلاؤ، تمہارے گھر والوں نے سفید کفن پہنایا ہے اور میرے پاس جو تیرا نام عمل ہے وہ کالا کالا کیا ہے، ہم کفن کی سفیدی کو نہیں دیکھتے، ہم خوشبو کو نہیں دیکھتے، ہم کافور کی سفیدی کو نہیں دیکھتے، ہم تو عمل کو دیکھتے ہیں، چلو عمل لے کر آؤ۔ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں جو پیش کر سکے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ سوچئے 70 سال کا شمعون اخیر وقتوں میں کس طرح فریاد کرتا رہا، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ بڑی محبت سے پڑھیے، تمام کے تمام ساتھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ شمعون کا پڑھا ہوا ہمارے لیے کلمہ بن جائے، اسی جذبے سے پڑھیے۔ ایک کلمہ جس نے 70 سال کے کفر کو معاف کرایا، وہی کلمہ آج ہماری زندگی کے 40-50-60 سال کے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے، مگر دل میں تڑپ اور جذبہ تو ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلق سے نکلے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ بوڑھا انسان مرنے کو قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے میری بیٹی کو بلاؤ، میری نواسی کو بلا دو، میری پوتی کو بلا دو، میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کے سب آ کے سرہانے اور بستر کے قریب کھڑے ہو جاتی ہے۔ نواسی کہتی نانا مجھے پہچانتے ہو، اور بیٹی کہتی میرے ابو مجھے پہچانتے ہو۔ باپ کچھ نہیں بولتا، زبان بند ہو چکی ہے، آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر اپنی بیٹی کو اندر سر ہلا کے کہہ دیتا ہے۔ بیٹی بڑے خوش ہو جاتی ہے کہ میرے ببو نے اخیر وقت میں مجھے پہچان لیا، مگر اس وقت کا یہ پہچاننا کیا کام آئے گا؟ اس وقت میں اگر زبان سے کلمہ نہ نکلا تو حسرت کے ساتھ گئے، اور کلمہ نکلا تو خوشیوں کے ساتھ گئے۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے،
اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا, اب تو رہے بد تادل آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہماری لذیشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے تو سنا کہ شمعون شخص نے اس گھر میں کلمہ پڑھا تھا جس گھر میں مولا ابھی اس کے معبود کا آگ جل رہی تھی. اے اللہ جس کی پوجا کر رہا تھا وہ پوجے والی آگ تو گھر میں موجود ہے اور پھر بھی اس نے کلمہ پڑھا تو 70 سال کے گناہوں کو معاف کیا. اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں, مولا بت والے گھر میں نہیں, آپ کے قرآن والے گھر میں ہیں, مسجد والے گھر میں ہیں, اللہ ذکر والے گھر میں ہیں, نماز و دعوت والے گھر میں ہیں. اے اللہ اپنے گھر کی لاج رکھ کر, قرآن کی لاج رکھ کر, نماز والے سجدے والی جگہ کی لاج رکھ کر اے کریم آقا ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں کو معاف فرما. مولا 7 سال کی زندگی کیوں نہ ہو گئی ہو, 100 سال کی زندگی کیوں نہ ہو گئی ہو, اے اللہ تیری رحمت اور تیری مغفرت کے سامنے کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے, ذرہ ہے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اے کریم آقا تو پہاڑ سے سونا بنا سکتا ہے, اے اللہ تو روح سے اللہ تو آسمان کو روئی کا گاوا بنا سکتا ہے, اے اللہ تو سمندر کو خشک اور سوکھا کر سکتا ہے, اے اللہ تو زمین کو پھاڑ کر دانے نکال سکتا ہے. اللہ آپ کی بہت بڑی قدرت ہے, اے بڑی قدرت والے پروردگار ہم سب سے بڑے کمزور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ مغفرت کا دن ہے, مغفرت کی گھڑی ہے, مغفرت کی شام ہے. اے اللہ آپ کی بندیوں نے گھروں میں افطار کا انتظام کیا ہوا ہے, دن بھر سے بھوکے پیاسے معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی امی سے پوچھتے ہوں گے اے امی افطار کا وقت کب آئے گا, مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے, ماں چھوٹے بچے کو تسلی دے رہی ہوگی اے بیٹا تھوڑی دیر رک جا, تھوڑی دیر رک جا, جب اللہ کا نام پکارا جائے گا تو تو افطار کر لینا. اے اللہ چھوٹے بچوں کا یہ کہنا والا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اے اللہ تمام کو مغفرت عطا فرما. اے کریم آقا جتنے مسلمان پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, دور فرما دے میرے مولا, جس لائن کی پریشانی ہے اس لائن کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جن کی روزی نہیں کشادہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دے, اولاد نہیں نیک صالح حالات کا ذریعہ بنا دے, اولاد ہے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, دین کا دائی دین کا خادم بنا دے. اے اللہ اس پورے شہر کو ہدایت کی فضا کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے, علم و عمل کے لیے, محبت و معرفت کے لیے اس پورے شہر کو مولا قبول فرما دے. اور اللہ جتنے آپ کے بندے پریشان ہیں, نظر بند ہیں, قیدوں میں ہیں, اللہ ان تمام کی رہائی کا ذریعہ بنا دے. اللہ چھوٹے چھوٹے بچے, رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا, بہت سے لوگ 2-2 سال 3-3 سال جوان ہیں, قیدوں بند میں ہیں, چھوٹے بچے کہتے ہیں امی تو بنا کے ابو افطار کا سامان لاتے ہیں, میرے ابو کہاں چلے گئے کہ وہ افطار کا سامان نہیں لاتے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے, تب پوچھتی ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. اے اللہ ایسے چھوٹے بچوں کی پکار کو سن کر امت مسلمہ کے تمام جوانوں کو اور تمام قیدیوں کو مولا رہا فرما دیجئے. اے اللہ عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے, عزت عطا فرما دیجئے, ذلت کے دن ختم فرما دیجئے. اے اللہ اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے, ہمارے پورے ملک میں امن امان کے امن امان کو عام فرما, پوری سرزمین کو مولا امن کا گہوارہ بنا دے, اپنی محبت کا گہوارہ بنا دے, ہدایت کی فضاؤں کو ایک گھر تک پہنچا دے. جتنے اولیاء کرام ہیں ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.